الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم یہ سورہ الحجاج جو ہے اس میں مومنوں کو آداب سکھائے گئے ہیں آداب معاشرت انسان کی زندگی مومن کی زندگی ایک تو عبادات پر مشتمل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا اور وہ عبادت کا فرض انجام دینا دوسرے آپس کی زندگی میں جو تعلقات ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں ان کا لحاظ کرنا بھائیوں کی طرح رہنا اور چھوٹے بڑے کا فرق کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر بات کو کہنے دینا بغیر تحقیق کے بات نہ کرنا اس لیے کہ اگر تحقیق کے بغیر بات آدمی کرتا ہے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور بعض بات کے خلاف واقعہ ہوتی ہے اور نتائج اس کے برے نکلتے ہیں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اور اس میں سب سے اول چیز جو ہے معاملات میں جو خاص طور پر صحابہ کرام کے لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس سے بلند معاملہ ہونا چاہیے زیادہ مؤدب طریقے سے پیش آنا چاہیے بڑھ بڑھ کے بات نہیں کرنی چاہیے اور اپنی بات کو اونچا کر کے نہیں پیش کرنا چاہیے تم سمجھو کہ تم نبی کے سامنے ہو نبی جس کا تعلق آسمان سے قائم ہے اس پر وہی اللہ کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ آسمان کی چیز اس تک پہنچتی ہے جبکہ دوسرے انسانوں کو آسان چیز نہیں پہنچتی. چار چیزیں ایسی ہیں جو شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کو بہت برتری حاصل ہے. زمین تو بہت حقیر چیز ہے آسمان کے مقابلے میں. آسمان کی چیز اگر زمین پر آ جائے تو زمین اس کو جھیل نہیں سکتی, برداشت نہیں کر سکتی. جیسے مثلا بہت بھاری پتھر ہو تو مٹی پر رکھ دیا جائے تو مٹی دب جائے گی, مٹی اس کو روک نہیں سکتی. یا لوہا, لوہے کے سامنے لکڑی آ جائے تو لکڑی لوہے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اسی طرح زمین آسمان کے سامنے بہت حقیر ہے اور بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم اپنے کلام کو اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتے, وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ خاص معاملہ فرمایا کہ اپنے کلام کو ایسا اتارا کہ انسان اس کو برداشت کر لیتا ہے اور اس کو جھیل لیتا ہے. لیکن اس نے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پہلے تو فرشتے نے اس کو اٹھایا, حضرت جبریل نے, پھر حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. بیچ میں دو طرح کے واسطے قائم ہو گئے, ورنہ اگر سیدھے سیدھے آپ اللہ کا کلام نازل ہوتا تو شاید آپ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن چار چیزیں ایسی ہیں زمین کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کا ربط قبول کیا ہے. ایک تو بیت اللہ شریف ہے, اس کا آسمان سے ربط ہے. آسمان کی چیز آتی ہے بیت اللہ شریف تک اترتی ہے, وہاں کی نورانیت برابر آتی جاتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو یہ حیثیت دی ہے, زمین کی چیز ہے لیکن یہ کہ آسمان سے اس کا ربط قائم ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ آسمان کے ربط کو برداشت کر لیتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری تجلی کو یہ پہاڑ برداشت کر لے تو سوچو, اور ذرا ہلکی تجلی اللہ تعالیٰ کی ہوئی پہاڑ پھٹ گیا اور پہاڑ اس کو جھیل نہیں سکا. اب ایک بہت کڑاکی کی جو بجلی کی وہ کڑک ہے اس کو جیسے انسان بھی نہیں برداشت کر سکتا, لہر جا رہی ہے اس کی کرنٹ کی, اس کو آدمی چھو نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ اس کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا کوئی چیز. تو اب نبی جس پر اللہ کا کلام اتر رہا ہے, برابر آ رہا ہے جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے آسمان سے ان کا ایک تعلق ہے, ان کو تم اپنی جیسا کیسے سمجھتے ہو؟ اپنی جیسا اگر تم اپنے جیسا سمجھو گے تو یہ گویا کہ ان کو صحیح طور پر سمجھنے, ان کا احترام کرنے کے بالکل مناسب ہوگا. اور اگر تم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو گے, برابری کا معاملہ کرو گے, برابری مطلب یہ نہیں کہ ان کو تم خدا سمجھ لو, نہیں, وہ انسان ہیں لیکن انسان ایسے ہیں کہ جن کا ادب آسمانوں سے ہے, یہ تمہارا نہیں ہے. تو تمہیں ان کی اس بڑائی کو, اس عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. اپنے کو چھوٹا سمجھنا چاہیے, اپنے کو برابر نہیں سمجھنا چاہیے. تو فرمایا کہ ایمان والو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ اللہ اس کے رسول کے سامنے تم آگے بڑھ بڑھ کے نہ آؤ, یعنی مقابلہ نہ کرو, برابری کا معاملہ نہ کرو. اور اس اللہ کے رسول کے ساتھ پہلے اللہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے, تو اللہ نے ان کو رسول بنایا اس لیے رسول ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عزت دی گئی ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہے. تو اصل ان کا احترام جو ہے وہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کا احترام ہے, اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کی تعظیم کرنی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کی بھی تعظیم کرنی ہے کہ اس نے جس کو رسول بنا دیا, جس کا انتخاب کر لیا, اور جس سے وہ کلام جب تک اتارتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو جو صفت حاصل ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی, وہ بہت بڑی صفت ہے. زمین میں کسی آدمی کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. تو جیسے میں نے یہ کہا کہ شاہ اللہ صاحب نے چار چیزوں کو کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ ان کا آسمان سے ربط و تعلق ہے، ایک بیت اللہ شریف ہے، دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرے قرآن مجید ہے، اور چوتھے نماز ہے. یہ ان کا، ان چار چیزوں کا ربط ہے آسمان سے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ آسمان کی طاقت کو یہ قبول کر لیتے ہیں. تو فرمایا دیکھو تم بڑھ بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بڑھ بڑھ کے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی چیز ناپسند ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی چیز ناپسند ہوگی تو تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض، جس بات سے ناراض ہو، اگر اس کا ارتکاب آدمی کرتا ہے تو وہ آدمی پھر اللہ تعالیٰ کا مقبول بن جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے تو اس سے نہ دنیا اس کا ساتھ دے سکتی ہے، نہ فرشتے ساتھ دیں گے، نہ فرشتے ساتھ دیں گے، اور نہ یہ حالات اس کا ساتھ دے سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے، اور اس نے اس زندگی میں موقع دیا ہے کہ دوسری زندگی تک، یعنی مرنے تک آدمی کو موقع دے دیا ہے اللہ نے کہ وہ کام کر سکتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ رعایت اس لیے دے رہا ہے تاکہ اس کو موقع مل جائے توبہ کرنے کا، اور بعد میں اپنی اصلاح کر لے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی احتیاط، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں احتیاط والا طریقہ اختیار کرو. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، احتیاط کے ساتھ چلنا، احتیاط کے ساتھ کام کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم احتیاط کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ کی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے، نسبت رکھتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ جس کو امتیاز دیتا ہے اس کا تمہیں احترام کرنا ہوگا. اللہ کے رسول سے جب بات کرو تو سمجھ بوجھ کے بات کرو کہ کہیں تمہیں نقصان نہ ہو جائے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور خوب جانتا ہے، خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے، یعنی تم اگر اپنے دھوکہ دینا چاہو گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہو. یہ تمہیں اخلاص کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ یہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کوئی اظہار کو کافی نہیں سمجھتا. اگر دل میں آپ کے قدر نہیں ہے، دل میں عزت نہیں ہے وہ جو ہونی چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پھر تسلیم نہیں ہوگی. تو یہی نہیں کہ الفاظ سے، اپنی آواز سے اور اپنے کلام سے تم احترام رکھو، بلکہ اپنے دل میں بھی احترام رکھو. تمہارے دل کے اندر بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم سے بڑے اور یہ قابل احترام ہیں، ان سے ہم برابری کا معاملہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. تم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ظاہر کچھ کرو اور اندر دل کچھ اور رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو تم بلند نہ کرو، ایسا بلند نہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے. یعنی زور سے بات کرنا، آپ جس لہجے میں بات کر رہے ہیں، جس طرح تم برابری کی بات کرو، نہیں، تمہارا لہجہ ہلکا ہونا چاہیے، ادب والا لہجہ ہونا چاہیے، اور اس سے کم، اور اس سے جھکا ہوا لہجہ ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو نہ اٹھاؤ، اپنی آواز کو پس رکھو. بولا تجھر لہو بالقول، اور بات کھل کر آپ سے نہ کرو، بلکہ احتیاط کے ساتھ کرو. یہ نہیں کہ بے تکلف بات کر رہے ہو جیسے اپنے دوستوں سے کرتے ہو، جیسے اپنے عزیزوں سے کرتے ہو، اس طرح تم کھل کر اور بے تکلف اللہ کے رسول سے بات کرو. تمہارے برابر کے ہیں، تم سے بڑے ہیں. کجہر باز حکم لباس، جیسے تم میں سے باز کے ساتھ زور سے بات کرتے ہیں اور کھل کر بات کرتے ہیں، بے تکلف بات کرتے ہیں، نہیں، نبی کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو. کچھ پوچھنا ہو ادب کے ساتھ پوچھو، کچھ کہنا ہو تو ادب کے ساتھ کہو. انت حبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو کام ہیں، تمہارے عمل ہیں، وہ سب بیکار ہو جائیں. کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا اللہ تعالیٰ پھر قبول نہیں کرے گا. کہ اگر تم بدتمیز ہو تو تم نے جو اچھی بات کی ہے تو اس کو بھی نہیں قبول کیا جائے گا، بدتمیزی کے ساتھ نہیں قبول کیا جائے گا. انصابت اعمالکم، کہ تمہارا اعمال کہیں بیکار نہ ہو جائیں، حبس نہ ہو جائیں. وہاں تم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے گا آخرت میں. تو دنیا کی زندگی میں آدمی کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے غلطی کی, اللہ کے مرضی کے خلاف کیا, ہم کو کوئی سزا نہیں ملی. تو اس طرح نہیں, اس دھوکے میں نہ رہو, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہیں نقصان ہو جائے گا. جس کا پتہ آخرت میں چلے گا کہ تمہارے جو جنس کو تم سمجھتے ہو کہ تم نے یہ اچھے کام کیے وہ ہفت ہو گئے, اس لیے کہ تم نے کوئی ایسی بڑی غلطی کی ہے کہ غلطی کے سامنے وہ پھر ان اعمال کی حقیقت کچھ رہ نہیں جاتی. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فرمایا کہ بے شک جو لوگ اپنی آواز کو دباتے ہیں اور پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے دلوں میں دلوں کا امتحان لیا, تقوی کے مطابق ان کو دیکھا کہ ان میں تقوی ہے. اور یہ بات ہو گئی تھی, صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا, جو قریب تھے, وہ بہت ہی ادب سے بات کرتے, بعضوں اتنے آہستہ بات کرتے تھے کہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا. وہ ڈرے ڈرے بات کرتے تھے, اس لیے کہ آیتیں آنے کے بعد سب سہم گئے, ڈر گئے. اور یہ اس لیے بھی تھا کہ عربوں کا مزاج بات کرنے میں کھوا مزاج تھا, عرب اپنے کو دوسرے سے چھوٹا نہیں سمجھتے تھے, اور ان کے مزاج تھا. تو تم سے بات کرتے تھے, کھلے طریقے سے بات کرتے تھے کوئی بھی ہو, لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ تو ادب کرنا چاہیے تھا. تم چاہے تمہاری تہذیب جیسی بھی ہو, تو فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کا, ان کے دلوں کا امتحان لیا اور تقوی کے مطابق ان کا امتحان لیا, تقوی انہیں پایا, لہم مغفرت و اجر عظیم, ان کو اللہ تعالیٰ معافی بھی دے گا اور ان کا بڑا اجر ہوگا. یعنی صحابہ کرام یہ سابقین اولین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے اور ان کی پورا ادب کرتے تھے. ایسا معلوم تھا آپ کی مجلس میں بولتے نہیں تھے, خاموش رہتے تھے اور زیادہ پوچھتے نہیں تھے, اور ادب کے ساتھ بیٹھے کو سنتے تھے. اور اسی کی تلقین اللہ تعالیٰ نے ان کو کی, ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اور اس بات کی ضرورت اس لیے پیش بھی آئی تھی کہ مذہبی لوگ اپنے مزاج کے مطابق آئے اور اس کے آپ کے گھر کے گھروں گھر گھر کے باہر سے پکار پکار کہیں, اے محمد, اے محمد, یہاں نکلو, بات سنو. تو ان کی بدتمیزی کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کرا اور فرمایا, صاف صاف فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں آپ کے گھروں کے پیچھے سے, اکثر ہوں لا یعقلون, ان میں سے اکثر بات کو سمجھتے نہیں. یہ انہوں نے, ان سے جو یہ غلطی ہوتی ہے ہوئی ہے, یہ ناواقفیت کے اپنے ان کے جو مزاج ہے اس مزاج کے مطابق انہوں نے عمل کیا, اور وہی نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں نبی سے ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے, نبی کا مقام ہم سے بلند ہے, ہمیں برابری سے بات نہیں کرنی چاہیے. فرمایا, اکثر ہوں لا یعقلون, ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے, بات کو نہیں سمجھتے. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیر لہم, اگر یہ صبر کرتے یا برداشت کرتے اور آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے, آپ کو اس طرح پکارنا اور بلانا یہ صحیح نہیں تھا. اس لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں, مثلاً وہی نازل ہو رہی ہے تو آپ پکار رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں, یا آپ کسی ایسی حالت میں ہیں کہ جس حالت میں آپ جواب نہیں دے سکتے اور آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہو. اب آپ نہ جواب دیں تو وہ مشکل, اور جواب دیں تو آپ کے لیے مشکل. تو نبی کا یہ معاملہ نہیں, نبی تو ہر حال میں اس کا معاملہ مختلف ہے, وہ عام انسانوں کی طرح تو ہے نہیں, وہ اس کا ربط آسمان سے رہتا ہے, وہی آتی ہے, اور کس وقت وہی آ رہی ہو, کس وقت آپ اللہ کے کسی حکم کی پابندی کر رہے ہوں, اس میں باہر سے بے تکلف آواز دے رہے ہیں, پکار رہے ہیں. اور یہ چیز تو ایسی ادب کی ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو خیر ضرور بہت ضروری ہے, لیکن عام انسانوں کے ساتھ بھی ضروری ہے کہ کسی کو باہر سے پکار رہے ہیں, اب وہ کس حالت میں ہے, جواب دے سکتا ہے نہیں جواب دے سکتا, یہ بدتمیزی کی بات ہے. آدمی کو یہ چاہیے اصلاً تو انتظار کرے کہ جب آدمی باہر آئے اور جب دیکھے گئے اب وہ خالی ہے اب اس سے بات کی جا سکتی ہے تو اس سے بات کرے. اور یہ تہذیب سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں تقریب اٹھ گئی. مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے, اپنے کام سے کام ایسا ہے کہ آدمی کسی حالت میں ہو دوسرا آدمی گھسا چلا رہا. اب بعض وقت آدمی کو شرمندگی ہوتی, کپڑے بدل رہا ہے آپ گھسے چلے آ رہے, یا آدمی استنجا خانے میں ہے آپ پکار رہے ہیں دو دور سے چلا رہے ہیں. یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہیں. ہم قرآن اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی کی خرابیاں ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا, ورنہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے, وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے بھی کہہ سکتا تھا. وحی مطلوع کے ذریعے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہ چیز سامنے رہنی چاہیے, قیامت تک سامنے آنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ادب کی بات کہی گئی ہے وہ تو معیاری ہے, لیکن عام انسانوں کے ساتھ بھی چھوٹے بڑے کا فرق اور آدمی کے موقع محل کا فرق سمجھنا چاہیے. کس موقع پر کیا بات کی جا سکتی ہے, کس موقع پر اپنی ضرورت بتائی جا سکتی ہے, کس موقع پر آدمی کو بلایا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ آدمی کس حال میں ہے اور اپنی بات کہے چلے جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ ولو انہم صبروا حتى دخلوا الیہم, اگر یہ لوگ صبر کرتے تاکہ آپ خود نکلتے, جب اپنے گھر سے نکلتے تو اس وقت ملتے اور بات کرتے, لکان خیر لہم, تو ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور رحم کرنے والا ہے, ورنہ ان چیزوں پر تم کو سزا ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو سکتی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اسی کے ساتھ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو تم لوگ آپس میں جو باتیں کرتے ہو, یہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ باتوں میں کوئی ایسی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ جس سے نقصان ہو. اب ایک شخص ہے آ کے کہتا ہے کہ فلاں واقعہ ہو گیا, یا فلاں نے ایسا کام کیا, فلاں نے یہ کیا. اب آپ کو خبر دے دی اور وہ آدمی سچا آدمی نہیں ہے, وہ بے احتیاطی کے ساتھ اس نے بات کی ہے, بات ایسی نہیں ہے, تحقیق سے وہ غلط ثابت ہوگی. لیکن اس کے کہنے سے یہ ہوگا کہ دوسرا آدمی متاثر ہو سکتا ہے, اور متاثر ہو کے کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ جس سے نقصان پہنچ جائے اور بعد میں پھر اس کو افسوس ہو کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. مثلاً آ کے کہہ دیا کہ آپ کے متعلق فلاں آدمی ایسی بات کہہ رہے تھے, آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اب آپ کے دل میں اس شخص کی شکایت پیدا ہو گئی اور آپ نے تحقیق کی معلوم نہیں, وہ کوئی برائی سے نہیں کہہ رہا تھا, وہ تو ایک واقعہ بیان کر رہا تھا, انہوں نے اس کو صحیح بات پہنچائی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بھی خیال رکھو ایمان والو, کہ اگر کوئی گنہگار آدمی جو وہ صالح انسان نہیں ہے, جو کھلے طور پہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, یعنی جھوٹ بولتا ہے, موقع پہ جھوٹ بول لے گا, موقع پر غلط بات کہہ لے گا, احتیاط نہیں, ایسا آدمی جب کوئی بات لے کر آیا کوئی خبر تم کو دے تو تم اس خبر کو مانو نہیں, بتبینو, تم اس کی تحقیق کر لو, اس لیے کہ اس کی بات پر کوئی اقدام نہ کرو, کوئی عمل نہ کرو, ورنہ ہوگا کیا کہ بعد میں تحقیق ہوگی, معلوم آئی تو اس میں بات ہم کو صحیح نہیں پہنچائی گئی. ان تصیبوا قوما بجہالۃ, تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور اس کے ساتھ کوئی اقدام ایسا کرو جو نامناسب ہے, ناواقفیت کی بنا پر, فتوح بہو علامہ فعال تم نادمین, پھر کیا ہوگا کہ تمہیں خود نادم ہونا پڑے گا بعد میں. اور ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ خبر بے احتیاطی کے ساتھ سنائی گئی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بڑا اقدام کر دیا گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ تو غلط فہمی ہوئی ایسا واقعہ نہیں تھا لیکن جو اقدام ہوا اس کو واپس نہیں کیا تو بات کرنے میں بھی اور اصلاً تو غیبت سے منع کیا گیا. غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے عیب کا ذکر کرنا. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے پہ الزام لگایا جائے, نہیں, دوسرے میں جو نقص ہے جو اس میں عیب ہے اس عیب کا تذکرہ کرنا یہ منع ہے, اسی کو غیبت کہتے ہیں. ورنہ اگر اس کے متعلق غلط بات کہی گئی ہے, غلط عیب لگایا گیا ہے تو اس کو اتہام کہتے ہیں, وہ تو بہت بڑا گناہ ہے, بہتان میں شمار ہوگا. اب غیبت دیکھیے, غیبت ہماری سوسائٹی میں کتنی عام ہے, ان لوگوں مزہ آتا ہے غیبت میں, غیبت میں تفریح ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ غیبت کے متعلق کہہ دیا گیا ہے کہ غیبت کرنے والے جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی, غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, اور جب نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی سب دے دی گئیں, جو اس نے تھوڑی سی نیکیاں کی ہیں غیبت کے ساتھ وہ نیکیاں بھی دے دی جائیں گی اس کو جس کی غیبت کی گئی. غیبت اور غیبت کیا ہے؟ عیب کا ذکر کرنا, غیبت جس کو ہم لوگ تفریح سمجھتے ہیں, اور نیکیاں دے دی گئیں. اگر نیکیاں ایسی ختم ہو گئیں تو اس کی جو غلطیاں, اس کے جو گناہ ہیں وہ لے کر اس پر لگا دیے جائیں گے. اب بتائیے کہ ہم نے تفریح کی اور ہمارے آخرت برباد ہوگی, ہم نے جو تھوڑی سی نیکیاں کی اتفاقی وہ بھی ہم سے چھین کر اس کو دے دی جائیں گی جس کی ہم نے غیبت کی. تو جس کی غیبت ہو رہی ہے وہ تو بہت مزے میں ہے, اس کا تو بڑا فائدہ ہے, اس کو نیکیاں ملیں گی اس کی, اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ اس سے منتقل کر کے اس کو دے دیے جائیں گے. اور یہ کثرت سے دوسرے کی بات کو, ایسی بات کو جو عیب میں شامل ہو اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہے, اور غیبت کی یہ سزا ہے, اللہ نے رکھی یہ سزا. اس کو آدمی سوچتا نہیں, آدمی کو مزہ آتا ہے دوسرے کے عیب کو تذکرہ کرنا ہے, مزہ آتا ہے, اور پھر وہ سب لوگ مل کر اور اس پر خوب چرچا اس کا کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ کہ اپنی نیکیاں جھاڑ رہا ہے, جو نیکیاں کی ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. جب یہ اللہ تعالیٰ نے سزا رکھی تو ملے گی اپنی نیکیاں, جو تھوڑی سی نیکیاں کی ہیں وہ کتنی کی ہوں گی, کہاں اتنی نیکیاں کرتا ہے آدمی, وہ بھی ہاتھ سے چلی جائیں گی. اور وہاں معلوم اگر ہم تو خالی ہاتھ آئے آخرت میں, خالی ہاتھ پہنچے, وہ نیکیاں بھی ہماری اب شمار نہیں ہو رہی ہیں جو ہم نے کی, اس لیے کوئی دوسرے کو دے دی گئی. اور پھر یہیں تک نہیں, بلکہ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں, اس میں اس کی نیکیاں نہیں ہیں صرف عیب ہی عیب ہیں, اس میں گناہ ہی گناہ ہیں, تو اس کے گناہ لے کر اس کے لگا دیے جائیں گے. یہ غیبت کی سزا ہے, اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی ہر بات کہہ دیتا ہے دوسرے سے, بھائی کیا ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کی باتیں کہیں. تو اور فاسق آدمی یعنی جو کہ گنہگار ہے, یعنی جھوٹ بولنے والا ہے اور عیب کا کام کرنے والا ہے, تو وہ اگر مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے, ایسا آدمی اگر کوئی بات آگے کہے تو اس کو تحقیق کے بغیر اس پر عمل نہ کرو, اس کو نہ مانو, اس لیے کہ معلوم نہیں اس نے کیا نمک مرچ ملایا ہو, اس نے اس بات کو کس طریقے سے پیش کیا ہو, اس کو عیبدار بنا دیا ہو, حالانکہ وہ عیبدار چیز نہیں ہے. تو بعد میں تم کو نادم ہونا پڑے گا, تمہیں کوئی ایسا اقدام کرو گے کہ جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا اور تمہیں افسوس ہوگا. اس طرح کا ایک واقعہ اس نے کرایہ نمنا لکھا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کا چھوٹا بچہ تھا اور اس کے یہاں نیولا پلا ہوا تھا. نیولا اس نے پالا تھا اس لیے کہ نیولا جو ہے سانپ کو کھاتا ہے, نیولا سانپ کو نہیں آنے دیتا, سانپ کھاتا ہے, تو نیولا پالا تھا, چھوٹا سا بچہ تھا. وہ ایک موقع پر بچے کو چھوڑ کر باہر گیا کسی کام سے, واپس آیا تو اس دروازے ہی پر اس نیولے کو دیکھا کہ اس کا منہ خون آلود ہے. تو اس کو یہ شبہ ہوا कि इसने भूख के मारे उसने हाँ बच्चे को नोचा है उसको खाया, बच्चा अच्छा जो बोल नहीं सकता था दूध पीता बच्चे, बस उसने इस बात पर ये इस ख्याल को यकीन बना लिया और वहीं उसको मार डाला नवदेव को। और अंदर गया देखा उसने कि वहाँ एक सांप पड़ा हुआ है मरा हुआ, और मालूम हुआ कि वो एक सांप घुसा था उसने नवदेव ने उसको खाया था और उसका खून था, और इसने इस शुबे में कि बच्चे को उसने क्या होगा उसने लग मार लिया। इस तरह के वाकयात होते हैं कि गलत अंदाजे पर या गलत खबर पर आदमी इकदाम कर देता है, बाद में अफसोस होता है कि हमें मालूम होता था ऐसा हम न करते, और बाद से बहुत संगीन नतज सामने आते हैं। इसलिए हुक्म दिया कि आदमी अगर गैर मोहताज है, झूठ बोलने वाला है, गैर मोहताज है, तो उसकी बात को जल्दी मानो नहीं। अगर कोई खबर देता है, कोई बात कहता है, तहकीक करो। और ये आमतौर पर गीबत के तौर पे होता है, दूसरे के आयब को बयान कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि इन्होंने आपके मुताबिक ऐसी बात कह दी थी, इन्होंने ये कर दिया था, वो ये कर दिया था, और दूसरा आदमी गुस्सा आ जाएगा और उसमें रद्दअमल होगा, हो सकता है कोई ऐसा इकदाम करे कि जिससे बदमजगी हो। फरमाया कि अंतुसीबू कौमन बेजहालतीन फतुद्दुहू अलामा फालतुम नादिमीन, हो सकता है कि तुम किसी कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा दो अपनी नावाकफियत की वजह से, और फिर तुम्हें बाद में नादिम होना पड़े, अफसोस करना पड़े। वालम अन्नफीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीर लम लअनितुम, और ये खासतौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में इसकी अहमियत यूँ ही बढ़ी हुई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई बात कह दी, नबी से बात कह दी, नबी के दिल में अगर शिकायत आ गई किसी की, तो कितना बड़ा नुकसान उसका, वो बेचारा जिसकी शिकायत दिल में आ गई वो तो तबाह हो गया, और आपकी तफरी ठहरी, आपने नबी से यूँ ही आकर कह दिया। मैं जैसे आदमी हर बात कह देता है दूसरे से, आदमी शौक होता है ना कि हर बात कह देता है, जो देखा है कह दिया, जो सोचा है वो कह दिया, और लुत्फ लेते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ। अब उसके जो नतज है वो बहुत संगीन वादा सोचते हैं, और नबी फरमाया कि और इस बात को जान लो कि तुमने अल्लाह का रसूल मौजूद है, अगर तुम्हारी बात को मानता रहे अक्सर मामलात में तो लानिक तुम तो खुद परेशानी में पड़ जाओगे, तुम अगर उनको हर बार पहुंचा दोगे तो उसके क्या नतीजा होगा, तुम्ही को नुकसान पहुंचेगा, आपको आपके आपको बदगुमानी अगर हो गई या आप की राय ख़राब हो गई तो आदमी को नुकसान पहुंचेगा ही पहुँचेगा। एक मतलब आप निकले मस्जिद में जा रहे थे तो एक शख्स लेटर सो रहा था, नमाज को सो रहा था, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने कहा आपने किसको जगह दो नमाज के लिए, उन्होंने जगह दिया। और बाद में हज़रत अली ने पूछा या रसूलल्लाह आप तो सब्बाखुन अल खैर हैं, नेकी काम आप बहुत करना पसंद करते हैं, ये अच्छा काम था, यह आपने खुद क्यों नहीं किया, हमसे क्यों कहा? उन्होंने कहा कि अगर हमारे कहने से वो इनकार कर देता तो कुफर हो जाता। तो नबी और आम इंसान बराबर से नहीं, नबी की बात का इनकार कुफर बन जाता है, और इसलिए कि आदमी सोचे में मन किस कैफियत में है, गड़बड़ा के उठे और कोई बात कह दे ऐसी नामनासिब हो, नबी से कह देगा तो बहुत नुकसान हो। तो नबी से आकर बातें बताना और लोगों की चर्चा करना और कहना कितना नुकसानदेह है, नबी के दिल में अगर ख्याल बदगुमानी पैदा हो गई और या तो वो तो आखिरत तबाह है उसकी। फरमाया कि इस बात को ख्याल रखो, समझो कि तुम्हें अल्लाह के रसूल तुम्हें मौजूद है, जिस तक अल्लाह का पैगाम आता जाता है और अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के यहाँ उसकी अहमियत है। लो उसी हुकुम भी कसीर में लमरे, अगर तुम्हारी वो बात मान लें अक्सर मामलात में तो लानित तुम खुद परेशानी में पड़ जाओगे, तुम्हारे लोगों को परेशानी पैदा हो जाएगी। बोला कि अल्लाह हब्बुलैकुम ईमाना वज़य्यरहू फ़ी क़ुलूबिकुम, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम पर बड़ा फ़र्ज़ फरमाया है कि तुम्हारा تمہاری اللہ نے ایسی اصلاح کر دی ہے کہ تم اپنے کو بہت ایمان کے ساتھ اپنی زندگی تم گزار رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس بات کو فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے, ایمان کی محبت تمہارے دل میں جاگزی ہو چکی ہے, تم ایمان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے, یہ تمہاری ایسی تربیت ہو گئی ہے. اُزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ایمان کو اچھا بنا کر تمہارے دلوں میں اللہ نے رکھ دیا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا کیا, یعنی اللہ اور رسول کے حکموں کا کیا تقاضا ہے. اللہ نے اس کو مزین کر دیا, یعنی تمہارے دلوں میں اس کو اچھا بنا دیا, تمہیں وہی پسند آتا ہے جو ایمان کا تقاضا ہے. ایسا نہیں کہ تمہارے خواہشات تمہارے سامنے, نہیں, خواہشات تمہارے مغلوب ہو جاتے ہیں. جو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے تم اس کے مطابق کرتے ہو, اس لیے تمہیں ایمان اچھا لگتا ہے. وہ کر رہا ہے الیکم الکفر, اور اللہ تعالیٰ نے کفر کو تمہارے دلوں میں مکروہ بنا دیا ہے. کفر سے تمہیں نفرت ہے اور کفر سے تمہیں مناسبت نہیں ہے. تو تم ظاہر ہے کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں, ایمان کے جو آداب ہیں, وہ تم میں پائے جاتے ہیں, تم ان چیزوں پر عمل کرتے ہو. وسوسوں کا اور گناہوں کو بھی تمہارے دلوں میں اللہ نے مکروہ بنا دیا ہے. نافرمانی کو, گناہوں کو, یہ ساری خراب چیزیں ہیں, تمہارے دل ان کو پسند ہی نہیں کرتے. دلوں کی ایسی تربیت ہو گئی ہے, دلوں کی ایسی حالت ہو گئی ہے, ایمان والی حالت, کہ ایمان سے ایمان والی بات تمہیں اچھی لگتی ہے اور ایمان کے خلاف جو بات ہے وہ تم کو اچھی ہی نہیں لگتی. تم خود ہی ایسی چیزوں سے بچتے ہو. اولئک ہم الراشدون, یہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پہ, یہ لوگ ہیں صحیح راستے پہ. فضل من اللہ و نعمہ, لیکن یہ خود ان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے ان پر جو ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا, اور اس سے اشارہ کر دیا گیا کہ ہم کو جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ ہماری کوشش سے نہیں حاصل ہوتی, وہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وہ کرم ہوتا ہے کہ ہمیں بلا استحقاق اللہ نے وہ دیا ہے. اسی لیے ایسے واقعات سامنے آئے کہ جب آدمی نے سمجھا کہ ہماری کوشش سے ہوا ہے, اور بات ایسی چل رہی تھی, کہا جا رہا تھا کہ اللہ نے آپ پر کرم کیا, تو آدمی نے کہہ دیا ہم نے اپنی کوشش میں بہت خرچ کی, بس یہ بات کہ اللہ کو بری لگ جائے. یعنی بلا استحقاق اللہ تعالیٰ جو کچھ دیتا ہے, جو انعام کرتا ہے, بلا استحقاق کرتا ہے. ہمارا کیا استحقاق ہے؟ ہم کو پیدا بھی اللہ نے کیا, ہمیں صحت بھی اللہ نے دی, ہم کو باقی بھی اللہ نے رکھا, تو ہمارا کیا استحقاق ہے؟ تو جو کچھ ہم کو ملا ہے, ہمارے پاس جو اچھی چیز ہے اور جو نعمت ہے, یہ سب اللہ کے فضل سے ہے, یہ ہماری کوشش سے نہیں ہے. ورنہ کوشش آپ دیکھیے, کوشش کرنے والے کیا کیا کوشش کرتے ہیں, بعض اب بالکل ناکام ہوتے ہیں. وہ اچھی سے اچھی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں, اور بعض وقت معمولی کوشش سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. کوشش کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو آدمی کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہے یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہے, اس میں ہماری محنت کو دخل نہیں ہے. اللہ نے یہ کیا ہے کہ ذریعہ ہماری محنت کو بنا دیا, لیکن اللہ نے کیا, فضل من اللہ. تو یہ تم میں جو خوبیاں ہیں, یہ بات جو ہے کہ فضل من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے طور پر ہے وہ نعمہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نعمت ہوئی. واللہ علیم الحکیم, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خوب اور وہ حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے کس کو اللہ تعالیٰ کس پر انعام کرے, اللہ تعالیٰ کس پر کرم فرمائے, کس کے ساتھ رعایت فرمائے, کس کو جس کو عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ حکمت اور اس کا علم ہے, وہ اپنے علم سے کرتا ہے. جو شخص اس کے فضل کا مستحق نہیں ہے, اس کو اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوگا. اور جو اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کو پسند آیا تو اللہ نے اس پر فضل کیا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور حکمت والا.